بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اهل سنة جماعت کا عقیدہ قرآن سنت و سلف صالحین کی روشنی میں درس جاری ہے. گیارہویں اصول پر بات کر رہے تھے، اہل سنت و جماعت کا منہج جسے منہج السلفی بھی کہا جاتا ہے. پچھلے درس میں منہج السلفی کے متعلق میں نے بات کی تھی. آج کے درس میں سلفی کون ہے اور سلفیت کیا ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اصل میں لفظ سلف جو ہے وہ گزرے ہوئے لوگوں کو کہا جاتا ہے، سلف جو گزرے ہوئے لوگ ہوں. اور اس کی مثال اللہ، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، سورۃ زخرف آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو سلف بنا دیا اور مثال بنا دی بعد میں آنے والوں کے لیے. سلف یعنی گزرے ہوئے لوگ. امام بغوی تفسیر میں فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں والسلف ما تقدم من الآباء فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. سلف گزرے ہوئے باپ یا لوگ ہیں، ہم نے ان کو پہلے اس لیے بیان کیا ہے تاکہ بعد میں آنے والے ان سے موعظت حاصل کریں. ابن الاثير رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلف الانسان ما تقدمه بالموت من آبائه. لوگ کسی کے سلف اس کے گزرے ہوئے والد یا دادا پر دادا ہوتے ہیں. وذوي قرابته اور اس کے رشتہ دار. ولہذا سمی الصدر الاول من التابعین السلف الصالح. اس لیے جو صدر اول تھا اسلام کا، ان میں سے جو پہلے لوگ تھے تابعین میں سے، ان سے پہلے تابعین میں سے، انہیں کہتے ہیں السلف الصالح، گزرے ہوئے صالح اور اچھے لوگ. یہ لغت کے اعتبار سے. اصطلاح میں سلف صالح کا کیا معنی ہے اور ان کا کیا منہج ہے عقیدے میں اور شریعت کے دیگر امور میں، اس تعریف میں اختلاف ہے، یعنی مختلف اقوال. اختلاف کا معنی یہ ہے، نمبر ایک سلف صرف صحابہ ہیں، نمبر دو سلف صحابہ اور تابعین ہیں، نمبر تین صحابہ ہیں تابعین ہیں اور اتباع التابعین ہیں. چوتھا قول کہ سلف، سلف صالح یعنی وہ لوگ ہیں جو پہلے 500 سالوں میں تھے اور وہ یہ جو ان قول والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں چوتھے قول والے کہ ہم انہیں محدود نہیں کر سکتے خاص وقت میں، جو سلف صالحین ہیں وہ ان کے بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو فکر اسلامی ہے اس میں بہت ساری چیزیں نئی آ گئی ہیں، اس لیے جب نئی چیزیں آ گئیں تو جو اصل چیز تھی اس میں لاہور کا خدشہ نہ ہو، اس لیے انہوں نے 500 سال تک اس کو رکھا ہے، باقی آگے نہیں. سوال یہ ہے کیا یہ تحدید زمنی کافی ہے سلف صالح کی تعریف کے لیے؟ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ پہلے تین زمانے صرف، ذرا غور، بعض ذرا غور سے سنیں کہ پہلے تین زمانے جو ہیں، یہ قول راجح ہے کہ پہلے تین زمانے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ پہلے تین زمانے جو ہیں کہ وہی ہے، اس زمانے کے لوگ ہیں جو سلف صالحین ہیں، کیونکہ حدیث میں آیا کہ خیر الناس قرنی ثم الذين يلون ثم الذين يلون، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے بعد میں پھر اس بعد میں آنے زمانے میں، پھر اس کے بعد میں آنے والے زمانے میں. سوال یہ ہے کیا اس زمانے کے سارے لوگ ہی سلف صالحین ہیں یا اس میں کچھ استثناء ہے یا کوئی قاعدہ ہے؟ کیا جواب ہے؟ قاعدہ تو ہونا چاہیے. بارک اللہ فیک. کیا قاعدہ ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ سارے کیوں نہیں ہیں, کیونکہ اسی زمانے میں ایسے لوگ تھے جو قرآن اور سنت اور سلف کی مخالفت کرتے تھے کہ نہیں. اگر ہم یوں کہیں کہ اس زمانے کے سارے لوگ سلف صالحین ہیں تو سلف فاسدین کون تھے پھر؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ تین جو صدیاں تھیں وہ تو بات درست سمجھ میں آتی ہے, صحابہ تابعین اتباع تابعین, صحابہ کرام سارے عدول ہیں اس کی تو بات ہی نہیں, تابعین اتباع تابعین میں خرابیاں پیدا ہوئی. میں نے مثال دی تھی عبدالرحمن بن ملجم کون ہے؟ تابعین میں سے ہے, اور امام حسن بصری بھی تابعین میں سے ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ ایک سیدنا علی کا قاتل ہے اور ایک شاگرد ہے صحابہ کرام کا, تو فرق ہے دونوں میں. تو یہ کافی نہیں ہے کہ صرف ہم تین صدیاں متعین کر لیں, سارے سارے لوگ اس میں شامل ہوں, لیکن ان تین صدیوں میں وہ لوگ جو قرآن اور سنت کو سلف کی سمجھ کے مطابق سمجھا ہے وہ لوگ حق پر ہیں. قرآن اور سنت پہلے, دوسری قید کیا ہے؟ کہ سلف کی مخالفت نہ کی ہو, کیونکہ قرآن اور سنت کی بات تو سارے فرقے کرتے ہیں. اس کے دلیل دیکھیں کہ قرآن سنت کی جو بات ہے وہ سارے فرقے کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. جو 72 فرقے جہنم میں جائیں گے وہ قرآن و سنت کی بات تو کرتے ہی ہیں نا, لیکن جو ایک فرقہ جنت میں جائے گا وہ قرآن و سنت کی بات بھی کرتا ہے لیکن ایک قید کے ساتھ, علما انا علیہ و اصحابی, کہ قرآن اور سنت کو سمجھا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. آگے میں غلط فہمی میں ایک بات کروں گا کہ اگر کسی مسئلے میں صحابہ کرام کا اختلاف ہو جائے تب ہم کیا کریں, اس میں تفصیل سے انشاءاللہ جواب دوں گا, لیکن ابھی بنیادی بات سمجھ لیں آپ. اے بی سی سے شروع کرتے ہیں زیڈ تک پہنچے گے انشاءاللہ. تو بنیادی بات یہ ہے کہ پہلے تین زمانے میں سے وہ سلف صالحین ہیں, صحابہ کرام سارے ہیں, تابعین اتباع تابعین میں سے وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے تھے. ٹھیک ہے, امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, اعلام الموقعین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 120 میں فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت کی سورۃ لقمان آیت نمبر 15 کی, واتبع سبیل من اناب الی, اور اتباع کرو ان کے راستوں کی, ان کے راستے کی جو لوگ میری طرف واپس پلٹے ہیں, انابت کی ہے, توبہ کی ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وکل من الصحابۃ منیب الی اللہ, صحابہ کرام سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس ہی لوٹتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. فیجب اتباع سبیلہ, تو صحابہ کرام کے راستے کی اتباع واجب ہے. واقوالہ, راستے کی اتباع واجب, اقوال بھی واجب. واعتقاداتہ من اکبر سبیلہ, فاتباع سبیلہ فیجب اتباع سبیلہ, کہ ان کی سبیل کی اتباع واجب ہے. فرماتے ہیں واقوالہ واعتقاداتہ من اکبر سبیلہ, اور اقوال اور اعتقادات جو ہے وہ اس راستے کی بنیاد ہے. سب سے بڑی بات کسی کے راستے میں کیا ہوتی ہے؟ اس کے قول اور اس کے اندر جو عقیدہ ہے اس کا, کسی راستے کی یہی پہچان تو ہوتی ہے نا, اور اس کی بنیاد پر پھر عمل ظاہر ہوتا ہے. عقیدے کے اور قول کی بنیاد پر پہلے ارادہ ہوتا ہے, عقیدہ ہوتا ہے, نیت ہوتی ہے, عقیدہ ہوتا ہے, پھر قول ہوتا ہے, اور پھر عمل ہوتا ہے. یاد رکھیں کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں سلفی ہوں, یہ بدعت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جس طریقے سے جائز ہے کہ ہم لوگ یہ کہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت میں سے ہیں, اسی طریقے سے جائز ہے کہ ہم کہیں کہ ہم سلفی ہیں, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. میں کہتا ہوں میں سنی ہوں, جائز ہے, تو پھر سلفی جائز کیوں نہیں ہے؟ جو دلیل آپ کے پاس سننے کی ہے وہی دلیل میرے پاس سلفی کی ہے. اچھا یہ رسول اور جماعت کا نام آیا کہاں سے؟ اور یہ سلف کا نام آیا کہاں سے؟ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نام ہے یہ آج کے دور کے 100-200 سال پرانے نام ہیں, یہ وہابیوں کے ایجاد کردہ نام ہے. سورۃ آل عمران کہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بعض یعنی قیامت کے دن بعض چہرے سفید ہوں گے، تبیض وجوہ سفید چمکدار ہوں گے، وتسود وجوہ اور بعض چہرے کالے سیاہ ہوں گے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فسر قرآن حبر هذه الأمة رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم علمہ التأویل، کہ اللہ تعالیٰ سے عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تأویل کی تفسیر کا علم عطا فرما. فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ، جس دن سفید چمکدار چہرے ہوں گے کس کے؟ اہل سنت والجماعت کے. وتسود وجوہ اہل بدعت والفرقہ، اور جس دن کالے چہرے ہوں گے اہل بدعت کے اور تفرقہ. دیکھیں جہاں پر سنت وہاں پر جماعت بھی ہے، جہاں پر بدعت ہے وہاں پر تفرقہ بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. رسول جماعت کون ہے؟ پہلے تعریف بیان کر چکا ہوں بار بار میں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجتماع، جن کی جماعت بنی ہے سنت کے بنیاد پر، سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اسی پر یہ لوگ جمع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جمع ہوئے، انہیں کہتے ہیں سنت والجماعت. اور سلف الصالح جو ہے یہ بھی کوئی آج کے دور کا لفظ نہیں ہے، یعنی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں جلد نمبر 2 صفحہ 422 میں فرماتے ہیں ثم استوى على العرش، سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کے فرمان فرماتے فللناس فی هذا مقالات کثیرۃ جدا، لوگوں کے اس میں بہت سارے اقوال ہیں اس آیت کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے. ليس هذا موضع بسط، ہے یہ جگہ اس کی بسط اور تفصیل کی نہیں ہے. وانما يسلك في هذا المقام، اس مقام میں یہ راستہ اختیار کیا جاتا ہے مذهب السلف الصالح، جو سلف صالح کا مذہب ہے. اس آیت کریمہ کے متعلق انہوں نے کیا فرمایا ہے، کون ہے؟ مالک والاوزاعی والثور والليث بن سعد والشافعی واحمد بن حنبل واسحاق آخر تک، پھر ان کے نام لیے ہیں. اگر آپ نے اس آیت کے متعلق کوئی بات کرنی ہے نا کہ اس کا معنی کیا ہے، تو پھر ہم اپنی طرف سے بات نہ کریں، آپ یہ مجھے بتائیں کہ ان علماء کے سلف کے علماء جو ان کے اقوال کیا ہیں، وہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ کہتے ہیں فلان امام نے یا فلان پیر یا فلان حضور نے کہا، تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے. یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54. امام ابن ابی العز الحنفی شرح عقیدہ طحاویہ میں صفحہ نمبر 74 میں فرماتے ہیں وقد احببت ان اشرح سالكا طريق السلف، میں نے یہ جو شرح عقیدہ طحاویہ کی، میں نے یہ پسند کیا کہ میں وہ راستہ اختیار کروں جو سلف کا راستہ ہے. فی عباراتہم، ان کے جو عبارات ہیں، جو کہ جملے ہیں، وانسج علی منوالہم، اور انہیں کے طریقے کو اختیار کروں جیسے کہ انہوں نے لکھا، متقفلا علیہم، انہیں کے انداز بیان کو اپناتے ہوئے، لعلی انضم فی سلکہم وادخل فی عدادہم، ہو سکتا ہے کہ میں یہ طریقہ اختیار کر کے انہیں میں بھی شامل ہو جاؤں، یہ تمنا کرتے تھے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقدمے میں کتاب العلوم میں فرماتے فإن احببت یا عبد اللہ الانصاف، اے اللہ کے بندے اگر تم انصاف چاہتے ہو، مع نصوص القرآن والسنن، اور قرآن مجید کے نصوص والسنن کے اعتبار سے، انظر مقاله الصحابہ والتابعون و امت التفسیر فی هذه الآیات، دیکھیں کہ صحابہ کرام اور تابعین و امت التفسیر کا کیا اقوال ہے ان آیات میں، وما حكوه من مذاهب السلف، اور انہوں نے مذاہب سلف میں سے کیا کیا قول اختیار کیے ہیں اور کیا کیا قول بیان فرمائے ہیں. فإما أن تنطق بعلم أو تسكت بحلم، اللہ یا تو علم کی بنیاد پر بات کرو یا بردباری کی بنیاد پر خاموشی اختیار کرو، یا علم ہے تو بات کرو، نہیں ہے سلف کے اقوال تمہارے پاس نہیں ہے یا کوئی علم نہیں ہے تو پھر خاموشی اختیار کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اسے کہتے ہیں علم اور بردباری. اور یہ صفحہ نمبر 16 میں کتاب علو کے مقدمے میں بیان فرمایا ہے. اور ان سے پہلے ایک کتاب ہے، معروف کتاب ہے، عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث، ان کے مصنف ہے الامام ابو عثمان الصابون رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات سن 449 ہجری میں ہوگی. کتاب کا نام کیا ہے؟ عقیدۃ السلف، اصحاب الحدیث، عقیدۃ السلف. تو یہ نام میرے بھائی اس زمانے سے ہے، یہ آج کل کے ایجاد کردہ نام نہیں ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 149 میں فرماتے ہیں، لا عیب، کوئی عیب نہیں، علی من اظہر مذہب السلف، جو سلف کے مذہب کو ظاہر کرے، وانتسب الیہ، اور اس کے طرف نسبت کرو کہ میں سلفی ہوں، واعتزا الیہ، بل یجب قبول ذلك منه، بلکہ واجب سننے والے پر کہ اسے وہ قبول کرے جو وہ کہہ رہا ہے. یعنی اختلاف تو دور کی بات ہے، مخالفت اسے دور کی بات ہے، اس پر فرض ہے، واجب ہے اس کے یہ انتساب اور یہ لقب قبول کرے اس سے. فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، کیونکہ مذہب سلف جو ہے وہ حق کے سوا کچھ بھی نہیں. میرے پاس بہت سارے اقوال ہیں، شیخ بن باز ہے، علامہ البانی ہے، شیخ عثیمین ہے، شیخ صالح الفوزان ہے، لیکن کہتے ہیں کہ سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. میں انشاءاللہ اس کی شرح کروں گا سلفیت کے متعلق، انشاءاللہ کہ بے دروس کا ہم سلسلہ آغاز کریں گے. کن سلفی علی الجادہ، سلفی بننا ہے تو سیدھے سچے سلفی بنو، اسی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے، اور پوری بڑی پیاری کتاب ہے، اس پہ پوری شرح کروں گا میں. لیکن اب اس تھوڑے سے انٹروڈکشن کے بعد، یہ سلفی اور سلفیت کیا ہے، ہم ایک بنیادی چیز سمجھنا چاہتے ہیں، اس نام کی ضرورت کیا پڑ گئی ہمیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کرو، ایسے ڈرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاته. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور کبھی نہ مرنا سوائے اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. یہ تو نہیں فرمایا کہ تم سلفی مرو، وہابی مرو، بعض لوگ کہتے ہیں نا، تو اسلام کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمان نام دیا ہے، تو پھر کیا مسلمان نام کافی نہیں ہے؟ ہم کیوں کہ میں اہل حدیث ہوں، وہ کہتے ہیں میں حنفی ہوں، کہتے ہیں میں شافعی ہوں، کہتے ہیں میں، یہ بات ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس کی کوئی گنجائش ہے شریعت میں؟ دیکھیں میں آپ کو بنیادی بات سمجھاتا ہوں، ایک تھوڑے تاریخی پس منظر ہے، پھر یہ نام کہاں سے آیا اور کیوں آیا. پہلی بات ہم بنیادی بات سمجھ چکے ہیں، اس نام کا وجود ہے، یہ نام میری جیب سے نکلوا نہیں ہے، نہ شیخ بن باز کے اقوال میں سے ہم نے لیا ہے، اور نہ ہی شیخ محمد عبد الوہاب کا ایجاد کردہ کوئی لفظ ہے، تاکہ بات کلیئر ہو جائے. جن کے نام میں نے لیے ہیں ان میں سے نہ شیخ محمد عبد الوہاب کا نام ہے، نہ شیخ بن باز کا نام ہے، اور نہ ہی میرا قول ہے. میں نے جو کوٹنگ کے ساتھ، حوالے کے ساتھ میں نے بیان کی ہے، یہ ان کے اقوال ہیں، اور یہ علماء کون ہیں امت کے سب جانتے ہیں. یہ نام، اس کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ آخر یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مکی دور میں، دو قسم کے لوگ تھے، مسلمان تھے، کافر تھے. مدینہ میں کسرا گروہ نے جنم لیا، مسلمان، کافر اور منافق. یہ جو منافق ہیں یہ کافروں سے بھی بدتر ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان منافقین فی الدرک الاسفل من النار. ابو جہل، ابو لہب، فرعون بھی اوپر درجے کے ہوں گے جہنم میں، یہ سب سے بدترین جگہ میں ہوں گے جہنم میں. وقت گزرتا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور ان کے زمانے میں بعض فتنے اٹھے. ان میں سے ایک فتنہ میں نے زکات کا تھا، اور اس سے پہلے ایک فتنہ اٹھا تھا، آج بڑی آزمائش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، بڑے بڑے صحابہ پریشان ہو گئے تھے. یہاں تک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اسے گردن اڑا دوں گا میں. آپ صلی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی لگی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے ملاقات کے لیے، واپس آئیں گے. لیکن ابوبکر صدیق آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشان مبارک پر بوسہ دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تحیی میتا، कि आप कितनी अच्छे हैं और प्यारे हैं जिंदगी में भी और वफात के बाद भी। फिर जाते हैं सब अकराम की हालत को देखते हैं, मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं, मिंबर पर खड़े हो जाते हैं और ये खुतबा देते हैं, बड़ा प्यारा तारीख खुतबा है। फरमाते हैं जो लोग नबी अकरम वसल्लम की इबादत करते थे आप से वफात पा चुके हैं, और जो लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं फइन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, अल्लाह ताला हमेशा जिंदा है, कभी वफात पाली नहीं होती। और फिर आयत के करीम तिलावत फरमाई। इसके बाद सैयद मखदूम आलम फरमाते हैं कि मुझे यूं लगा कि पहली मरतबा मैंने यह सुना है। आयत क्या थी? अफइम्माता औ कुतिला इन्कलबतुम अला अअकाबिकुम, कि क्या अगर आप सल्लम वफात पा जाए या कत्ल कर दिया जाए क्या तुम उनसे एड़ी के बल फिर जाओगे तुम? सुभानअल्लाह। सैयद फरमाते कि यूं लगा कि पहली मरतबा मैंने आयत सुनी। लेकिन जब सदमा होता है और बड़े प्यारों को, जैसे आप सल्लम की शख्सियत जैसे कौन है इस दुनिया में, तो ऐसा सदमा गहरा था कि आयत करीमा भूल गए साहब अकरम। लेकिन यहां पर अज़्म कहते हैं, और यहां पर जो सिर्फ अबू बकर सिद्दीक का मौकफ था वो बड़ा अजीम मौकफ है और बड़ा साबित कदम को अता फरमाई है। अगरचे आप पूरी तरीके उठा के देखें कि सख्ती और हमेशा सख्ती की बात जब भी होती थी साबित कदम बात होती थी सिर्फ अमर सबसे आगे होते थे, लेकिन जब मौका आया तो ये अल्लाह तला का इंसाफ है कि अबू बकर सिद्दीक अमर से बेहतर है ना, तो यहां पर अल्लाह तला खुद यह नजारा दिखा दिया कि खिलाफत उसे मिली है जो सबसे अफजल है सहाबा कराम में से, हर हाल से, सुहबत में भी, अखलाक में भी, साबित कदम में भी। देखिए कोई शख्स आ गया कि यह ना कहे कि सैयद अली का पहला नंबर है और सैयद अबू बकर सिद्दीक का दूसरा तीसरा नंबर होना चाहिए, नहीं नहीं, पहला नंबर सैयद अबू बकर सिद्दीक का है, अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर अली का पहला नंबर नहीं है। अगर सैयद अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो खुलफा राशिदीन के चौथे खलीफा राशिद है, हमारा ईमान है, नबी करीम सल्लम के प्यारे दामाद हैं, नबी करीम सल्लम के नवासों के वालिद हैं, सैयद हसन हुसैन सैयद शबाब अहले जन्नत, जन्नत के जवानों के सरदार हैं, सैयद हसन हुसैन उनके वालिद हैं, उनको नबी करीम सल्लम बड़े प्यार से अबू तुराब फरमाकर पुकारते थे, आप सल्लम घर में परवरिश हासिल की है, तो उनकी जो जगह है और जो फजीलत है वो हम क्या उसको बयान कर सकते हैं, वो तो अजीम शख्सियत है। और हमारी रसूल जमात के नजदीक सैयद अली बिन अबी तालिब की जो तनकीस करता है उनको गाली दे तो मुसलमान ही नहीं है, साहबाकरों गाली देने मुसलमान नहीं होते। जब हम राफिजी को कहते हैं कि जब तुम लोग साहबाकरों गाली देते हैं तो ये कुफर है, जैसे कि इमाम मालिक का फतवा है, तो ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, हर उस शख्स के लिए है जो साहबा कराम को बुरा भला कहते गाली देता है अगरचे वो अपने आप को सुन्नी क्यों ना कहता। बरहा तो फिर फितना मनीन ज़कात का आया, उनके खिलाफ जंग की, और उससे पहले फितना नबूवत के दावेदार मुसलम कद्दाब का था, और फिर एक और आजमाइश थी सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के जो फौजी दस्ता था उसको भेजना है या रोकना है, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में आजमाइश थी, फितने थे लेकिन महदूद थे। सर उमर खत्ताब के जमाने में कोई खास फितने नहीं थे, इतने लोग नए मुस्लिम आते थे और कोशिश करते कोई फितने निकालने की, लेकिन अल्लाह के फजल करम से फितने दबा दिए जाते थे और कोई फितना जाहिर ना हुआ। याद रखे उस जमाने में सर उमर खत्ताब की वफात की वजह से उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में कि खास तौर पर दो या तीन साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता फितने बढ़ना शुरू हुए, और फितने जो है बढ़ते गए यहां तक कि सैयद अली रज़ियल्लाहु अन्हु कत्ल किया गया, उनको शहीद कर दिया गया। सैयद रहमान के जमाने में खवारिज का आगाज हुआ, आगाज वहू सैयद अली के जमाने में हुआ लेकिन आगाज वहीं से हुआ, और रवाफिद का शियों का आगाज भी सैयद रहमान के जमाने से ही हुआ। अब्दुल्लाह बिन सबा यहूदी आते हैं यमन से। इससे पहले जो सैयदना उमर के जमाने में बड़ा फितना था, उनकी वफात की वजह जो बनी वो ये था कि यजद जर्द जो किसरा था, जब उसने देखा कि मैं सैयद उमर को नहीं हरा सकता मैदान जंग में, तो उसने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, और उस कॉन्फ्रेंस में उसने एक बड़ा अजीब गरीब सी उसने एक नई एक फितना छोड़ा, और एक बड़ी आजमाइश थी मुसलमानों के लिए भी कि उमर का कत्ल तुम میدان جنگ میں نہیں کر سکتے, اگر عمر کو قتل کر رہے ہیں تو عمر کے گھر میں گھس کے اسے قتل کر, یعنی دوسرے لفظوں میں کلمہ شہادت پڑھ لو جھوٹا. یہ سیدھے سادھے لوگ ہیں, زبان سے کلمہ پڑھتے تمہیں سینے سے لگا دیتے ہیں, انہیں جیسے بن جاتے ہو. تو ایک ہی راستے سے دینا عمر کو قتل کرنے کا اور اپنی ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کرنے کا. چنانچہ ابو الاولیاء مجوسی, وہ یہ جب تقریر سنتے اس کے کان میں خبر جاتی اس کانفرنس کے بعد, وہ عزم کرتا ہے کہ میں ایسے دینا عمر رضی اللہ عنہ کا قتل کرنا ہے. وہاں سے نکلتے ہیں, دیکھیں غور کریں, ایران سے آتے ہیں مدینہ کی طرف آتے ہیں, مدینہ میں آتے ہیں سیدنا مغیرہ بن شعبہ عنہ کی غلامی اختیار کرتے ہیں. اسلحے کے کاروبار کا ماہر تھا وہ شخص, اچھا اسلحہ بناتا تھا, موقع کی تلاش میں تھا. اسے موقع ملا, فجر کی نماز میں نماز پڑھتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. یہاں سے یہ خبر عام ہو گئی کہ سیدنا عمر کا قتل ایک شخص نے کیا, جہاں پر پوری فوج بسرا کی بڑی طاقت تھی, جہاں پر پوری فوج عاجز ہو گئی تھی, وہ کمال ایک شخص نے کر دکھایا ابو الاولیاء مجوسی نے. تو یہاں سے دوسرے لوگ بھی متحرک ہوئے. یمن سے ایک یہودی نکلا ابن السودا عبداللہ بن سبا, اسے آ کے دیکھا. ہمیشہ یہودیوں کا اور جو دشمن اسلام ہے وہ یہی چیز دیکھتے ہیں ہمیشہ, مسلمانوں میں کیا ویکنیس ہے. دیکھ کمزور ایمان اگر پہلے ہوتی ہے, دشمن بعد میں اس کمزوری کو مضبوط کر دیتا ہے تاکہ ہم اور کمزور ہو جائیں. اگر ہم کمزور نہیں ہوتے یاد رکھیں تو باہر والے ضرورت نہیں کرتے. دیکھیں جب آپ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کرتے, آپ اپنے گھر کی دیوار کو توڑنا شروع کر دیں تو باہر والے تو آسانی سے توڑ دیں گے. جب عبداللہ بن سبا آئے تو لوگ سیدنا عثمان کے خلاف کچھ باتیں کر رہے تھے. اس نے دیکھا بھائی یہ بڑا زرخیز جگہ ہے, اسے فتنہ پھیلانے کی کوشش کی, مکہ سے نکال دیا گیا, مدینہ سے بھی نکال دیا گیا. علم اور علماء ہمیشہ حرمین شریفین میں رہے ہیں الحمدللہ. کہاں سے رخ کیا؟ مصر کی طرف. مصر میں بڑے سننے والے لوگ تھے, آج بھی دیکھیے فتنے. اچھا مصر میں جب آپ نے گروہ بنا لیا, پھر عراق کی طرف گیا, اس سے بھی بڑھ کر گروہ عراق میں بن گیا اس کا. اور مصر اور عراق والوں نے جب یہ دیکھا کہ سیدنا عثمان جو ہے اس طریقے سے وہ انصاف نہیں کر رہے, انصاف تو کر رہے تھے, اگر خلفاء راشدین انصاف نہیں کریں گے تو پھر کون کریں گے؟ لیکن ان کو ایک جو خواہش نفس تھی, جو وہ چاہتے تھے باطل الزام لگا کے سیدنا عثمان پر, وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ امت میں فتنہ کیسے پیدا کریں, انتشار کیسے پیدا کریں. تو جب مدینہ میں یہ لوگ آئے تو آہستہ سے اسی فتنے کو اجاگر کیا, یہاں تک کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا قرآن مجید پڑھتے ہوئے. غور کریں, سیدنا عمر کو نماز پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا. پھر وقت گزرتا گیا اور فتنہ بڑھتا گیا. سیدنا علی کے زمانے خوارج کو اور طاقت ملی اور وہ اور آگے بڑھے, ان کا ایک گروہ بن گیا. سیدنا علی ان کے خلاف جنگ کی, ان کو اور ان کو قتل کیا. ان میں سے بعض تھوڑے سے لوگ بچے تھے جو بھاگ گئے تھے, ان میں سے عبدالحمد بلجم جو تھے وہ ایک تھے, اور یہ لوگ بکھر گئے تھے, کوئی مصر میں چلا گیا, کوئی شام میں, کوئی عراق کی طرف چلا گیا تھا. لیکن انہوں نے ایک وقت میں فیصلہ کیا کہ 17 رمضان کو ہم نے جو تین بڑے فتنے ہیں امت میں, ان کی وجہ سے انتشار ہے, یہ اختلاف ہے, قتل و غارت ہو رہی ہے, ان تین لوگوں کو اگر قتل کرتے تو جان چھوٹ جاتی ہے. ان کے نزدیک ایک سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے عراق میں, دوسرے سیدنا عمرو بن العاص مصر میں, اور تیسرے سیدنا معاذ بن ابی سفیان شام میں. اگر ان تینوں قتل کر دیتے ہیں تو جان چھوٹ جائے گی. چنانچہ تین لوگ یہ عزم کرتے ہیں, ان میں سے عبدالحمد بن ملجم ایک تھا جو عراق کی طرف جاتا ہے. اور ایک وقت میں 17 رمضان فجر کی نماز کے وقت ان تینوں نے قتل کرنا تھا, اور اسی طریقے سے انہوں نے حملہ کیا. سیدنا علی بن ابی طالب کو خنجر لگ جاتا ہے, سیدنا معاذ عنہ کو اس پر خنجر لگتے بچ جاتے ہیں, اور سیدنا عمر بن عاص اس دن بیمار ہوتے ہیں, وہ نماز کے نہیں جاتے, ان کی جگہ دوسرے شخص جاتے ہیں, ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. سیدنا علی بن عنہ کو قتل کرانا, شہید کرانا شخص کوئی یہودی نہیں تھا, کوئی نصرانی نہیں تھا, کوئی ہندو نہیں تھا, کلمہ پڑھنے والا مسلمان تھا لیکن بدعتی تھا اور خوارج میں سے تھا. الغرض کہنے کی مقصد یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو شیعہ تھے, رافضی یا یہ جو خوارج تھے, یہ اپنے آپ مسلمان کہتے تھے, اور یہ زمانہ تھا حدیث کا، تحدیث کا، روایت کا زمانہ تھا، اور سب لوگ جو وہ کہتے تھے ہم نے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فلان صحابی سے سنا، فلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، مقدمہ صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ ہم پہلی روایت لے لیا کرتے تھے، جب ہم نے دیکھا اہل بدع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بیان کرنا شروع کر رہے ہیں تب ہم نے احتیاط برتنا شروع کی، پھر ہم دیکھتے تھے کہ کون ان میں سے صحیح ہے اور کون غلط ہے. صحیح سے ہم بات لے رہے تھے تو اور جو غلط ہوتا تھا اس کی بات لے رہے تھے. صحیح غلط کی بنیاد کیا تھی؟ کیا بنیاد تھی؟ وہی بات جو صحابہ کرام کے راستے اختیار کرنے والا تھا، جو اہل سنت میں سے تھا اس کی بات لے رہے تھے، جو اہل بدع میں سے تھا اس کی بات غلط کر دیتے تھے. یہاں سے جرح اور تعدیل کی بنیاد شروع ہوئی، اور اس طریقے سے پھر محدثین نے اس کا اہتمام کیا ہے، اور آہستہ آہستہ امت میں تفرقہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا. پھر اور گروہ ہے ان بہترین زمانوں میں، ایک شخص سو سے نصرانی سیمسن، یہ شخص کرسچن تھا کہاں سے پتہ نہیں، یہ شخص آیا اور اس نے قدریہ کی بنیاد ڈالی، تقدیر کا انکار. پھر آہستہ آہستہ قدرے نکلے، ان کے بعد پھر معتزلہ آئے، اور پھر ان سے پہلے جہمی تھے، جہم بن صفوان آیا اور اس نے اپنا جو فساد ہے اور اپنے جو باطل ہے اس کو پھیلایا. معتزلہ آئے، واصل بن عقا اور عمر بن عمید. واصل بن عقا جو ہے یہ امام حسن بصری کا شاگرد تھا، اپنے استاد سے اختلاف کیا اور اپنا الگ سے گروہ بنا لیا. اب ایک گروہ تھا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، دوسرا گروہ تھا واصل بن عطا کا، دونوں ایک جیسے تھے، ایک اہل سنت میں سے تھے اور دوسرے اہل بدعت میں سے تھے. تو آہستہ آہستہ گروہ بندی بڑھتی گئی، پھر کلابیہ عبداللہ بن زید بن کلاب کے جو متبعین ہیں، ان لوگوں نے ابن کلاب معتزلہ سے مناظرے کیے، لیکن قرآن و سنت بنیاد پر نہیں، عقل کی بنیاد پر. جو غلطی ان سے ہوئی وہ غلطی ان سے بھی ہوئی. ابن کلاب کے بعد پھر اب حسن اشعری ہے، اس نے مناظرہ کیا ابن کلاب کے ساتھ لیکن عقل کی بنیاد پر، نقل کی بنیاد پہ نہیں، عقل کو مقدر کیا. پھر ان کا بھی پاؤں پھسلا، اور اس کے بعد پھر ماتوریدی ہے، وہ مسلم ماتوریدی ان کے جو متبعین ہیں، انہوں نے بھی وہی راستہ اختیار کیا آہستہ آہستہ. لیکن یہ بات بتا دو، اللہ کا فضل و کرم ہے الحمدللہ کہ امام اب حسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ توبہ کر چکے تھے، آخر وقت میں توبہ کی اور انہوں نے رسول جماعت موقف کو دوبارہ اپنایا ہے، لیکن مسلم ماتوریدی جو ہیں وہ اپنی بدعت پر قائم رہے. بہرحال پھر آہستہ صوفی آئے، صوفی کی گروہ بندی ہوئی، دیوبندی آئے، بریلوی آئے، پھر آہستہ آہستہ اور گروہ بندی ہوئی، پھر یہ قادیانی، دوسری جتنے بھی گروہ ہیں. بہرحال جب یہ فتنہ عام ہوا، اب جب میری بات کو غور سے سنیں، یہ میرے ہاتھ دیکھیں، پانچ انگلیاں ہیں، ہم یہ سب مسلمان ہیں، مسلمان ہیں. اب ایک گروہ نکلا اور اس نے کہا میں خارجی ہوں. ایک اور وضاحت میں کر دوں اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کہ ہم کہتے ہیں سنی، یہ جو سنی ہے صرف شیعہ کے مخالف نہیں ہے. بڑی غلط فہمی بعض لوگوں کی ہوئی ہے کہ سنی وہ جو شیعہ نہیں ہے. نہیں نہیں، سنی وہ جو بدعتی نہیں ہے، سنت ہوتی بدعت ہوتی، دونوں ضد ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں میں سنی ہوں یعنی شیعہ نہیں ہوں، اور اس سنی کے اندر دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، اس میں معتزلی بھی ہے، اشعری بھی ہے، ماتوریدی بھی ہے، اس میں جہمی بھی ہے، سب شامل ہیں. نہیں، یہ سنی نہیں ہے. وضاحت ہو گئی، اب آگے چلتے ہیں. یہ پانچ انگلیاں ہیں، انہیں 72-73 سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے؟ لیکن میں پانچ مثال دوں گا تاکہ بات آسان ہو جائے. سارے کیا ہے؟ بنیادی مسلمان ہیں سارے ہم. ایک گروہ نکلا، اس نے کہا میں خارج ہوں. باقی کیا ہے؟ سب تو مسلمان. کسی نے کہا میں مسلمان ہوں، میں خارجی ہوں. دوسرے نے کہا میں رافضی ہوں. تیسرے نے کہا میں قدری ہوں. چوتھے نے کہا میں جہمی ہوں، معتزلی ہوں. اس طریقے سے سارے ہٹتے گئے. جو ایک جو گروہ ہے وہ اپنے عقیدے پر اور اپنی راستے پر قائم ہے، اس نے قرآن اور سنت کی مخالفت نہیں کی، بلکہ اس نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے صحابہ کرام اور تابعین کی سمجھ کے مطابق، سلف کی سمجھ کے مطابق. اب یہ جو الگ ہوئے ہیں سارے، اب یہ دیکھیں، یہ یہاں پر اور یہاں پر، درمیان میں ایک گروہ بچ گیا. یہ جو گروہ باقی نکلے سب اپنا کو مسلمان کہتے ہیں. رازی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، خارجی کہتے ہیں میں بھی مسلمان ہوں. اچھا، اشعری کہتے ہیں مسلمان ہوں، ماتوریدی کہتے ہیں مسلمان ہوں، جہمی کہتا ہے مسلمان ہوں، معتزلی کہتے ہیں مسلمان ہوں، دیوبندی کہتے ہیں مسلمان ہوں، اور بریلوی کہتے ہیں مسلمان، سب کہتے ہیں مسلمان ہیں. یہ جو ایک گروہ درمیان میں جو ہے جو کہیں دائیں بائیں گئے نہیں ہیں، کوئی اور راستہ اختیار نہیں کیا. دیکھیں یہ جو الگ ہوئے ہیں انہوں نے دوسرے راستے اختیار کیے ہیں، اور یہ راستے اختیار کب کیے؟ یعنی جو خارجی ہیں صحابہ کرام کے زمانے سے آئے رہے ہیں، یہ آج کے دور کی کوئی نئی گروہ نہیں ہے. یہ صحابہ کرام کی مخالفت کی، بلکہ صحابہ کرام کا قتل بھی کیا. تو جب ان لوگوں نے صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑا اور یہ کہا کہ ہم خارجی ہیں، دوسروں نے ائمہ کو معبود بنا دیا اور غلو کیا ائمہ میں، خاص طور پہ جو اہل بیت ہیں اور کہا ہم رافضی ہیں، تیسرے نے جہمیت کے راستے اختیار کیا، چوتھے معتزلی کا راستہ اختیار کیا. یہ جو درمیان میں ہے یہ بھی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، یہ بھی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، تو بھی سارے تو ایک ہوئے. یہی وجہ ہے کہ جب جہمی نے کہا میں جہمی ہوں، رافضی کہا میں رافضی ہوں، خارجی نے کہا میں خارجی ہوں، معتزلی نے کہا میں معتزلی ہوں، ہم نے کہا ہم سلفی ہیں. آج رافضی رافضیہ چھوڑ دے، خارجی خارجیہ چھوڑ دے، دیوبندی دیوبندیہ چھوڑ دے، بریلوی بریلویہ چھوڑ دے، اور اشعری اشعریہ چھوڑ دے، ماتوریدی ماتوریدیہ چھوڑ دے، ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. اگر میں یہ کہتا ہوں میں صرف مسلمان ہوں تو میری کوئی پہچان باقی نہیں رہتی. تو اپنی پہچان کے لیے لازم ہے کہ میں وہ نام اختیار کروں جو میرے ایجاد کردہ نہیں ہے، جو نام موجود بھی ہو شریعت میں اس کی صرف وضاحت کی گئی ہے. یہ نام کوئی نیا نہیں ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، قرآن مجید کی یہی آیت ہونی تھی. یہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ سَلَفِيُّونَ، لوگ کہتے ہیں یہ سلفی کون ہے؟ یہ بات اسلام اور کفر کی ہو رہی ہے. ابو جہل بھی کہتا، ابو لہب بھی کہتا، بعد میں لوگ مشرکین بھی کہتے، یہودی بھی کہتے، یہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ بات تو اسلام کی ہو رہی ہے. سلفیون کہاں سے آ گئے؟ وہابیون کہاں سے آ گئے؟ دوسرے نام کہاں سے آ گئے؟ تو قرآن مجید کی آیت بالکل حق ہے اور یہی ہے، معنی بھی یہی ہے. لیکن قرآن مجید کی صحیح تفسیر کرتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمان تو ہیں لیکن یہ مسلمان بٹ جائیں گے فرقوں میں. جب یہ بٹ جائیں گے فرقوں میں تو ایک فرقہ رہے گا جو حق پر ہوگا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پر یہ فرقہ باقی رہے گا. اور دوسرے جو ہیں، کسی کا اسلام کم ہے، کسی کا اسلام کمزور ہے، کسی کا مضبوط ہے. جس کے اسلام مضبوط ہے وہ علماء و اصحابی ہے، وہ سلفی ہے. جس کے اسلام اور ایمان میں کمزوری ہے وہ اہل بدع میں سے ہے. اور یہ کمزوری یا تو دار اسلام سے خارج کر دیتی ہے، جیسے کہ جہمیہ کا گروہ ہے، جہمی کافر ہیں، جیسے کہ رافضی جو اللہ میں غلو کرتے ہیں اور ان کو معبود بنا دیتے ہیں، شرک کرتے ہیں، وہ بھی دار اسلام سے خارج ہیں. جو کہتے ہیں قرآن اللہ کے کلام نہیں ہے، جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، امہات المؤمنین کو گالی دیتے ہیں، وہ بھی کافر ہیں. تو ان 72 فرقوں 73 فرقوں میں جو ایک فرقہ جنت میں جائے، جو باقی جو 72 سارے کافر نہیں ہیں. شیخ ابن باز فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ ان میں وہ بھی ہیں جو کافر، وہ بھی ہیں جو بدعتی ہیں. تو عرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سلفی جو ہے، یہ جو نام ہے، یہ حق ہے اور شریعت میں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی کو اگر اعتراض ہے تو میری یہ دو باتیں سن لینا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کون ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ کون سے مسلمان ہیں، سنی یا شیعہ؟ کیا جواب ہوگا؟ سنی مسلمان. آپ نے کہا میں سنی مسلمان ہوں، اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم سنی مسلمان ہو، تو یہ فرمایا کہ تم مسلمان ہو، تو سنی کہاں سے آئے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ کوئی شیعہ بھی موجود ہے تو میں اپنے آپ کو شیعوں سے الگ کرنا چاہتا ہوں. اچھا یہ جو سنی ہے اسے میں دوبارہ یہ سوال کرتا ہوں، تم کون سے سنی ہو؟ شیعہ تم ضد میں بات کر رہے ہیں نا، جیسے عام لوگوں میں غلط مفہوم ہے کہ سنی ہو جو شیعہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، اسی پہ بات کرتے ہیں. اگر تم شیعہ تو نہیں ہو، کیا تم خارجی ہو؟ سنی خارجی ہو الگ، اگرچہ سنی خارجی ہو نہیں سکتا، بدعتی ہے، لیکن اس کی بات میں کر رہا ہوں. کہتے نہیں میں خارجی نہیں ہوں. سنی ہو کہ خارجی نہیں ہوں؟ اچھا معتزلی ہو؟ نہیں. تم اشعری ماتوریدی کہتے ہیں، تو پھر تم ہو کیا؟ اللہ نے کہا فرمایا تم مسلمان ہو، سنی ہو، خارجی بھی نہ ہو، معتزلی بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، وہ بھی نہ ہو، وہ بھی نہ ہو. تو صرف لمبی بات کرنے ضرورت ہے کہہ دو میں سلفی ہوں، باتیں ختم ہیں. کہہ دو میں اہل حدیث ہوں، باتیں ختم ہیں. دیکھیں یہ نام جو ہے اہل حدیث، اہل الاثر، سلفی ایک ہی چیز ہے. کوئی شخص کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں یا کہتے ہیں میں اہل اثر ہوں, کہتے ہیں میں سلفی ہوں, ایک ہی چیز ہے, طائف المنصور سب ایک ہی چیز ہے. اور آخر میں جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نام صرف مسلمان ہی کافی ہے, میں اسے ایک سوال کرتا ہوں, آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ آتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ہی کافی ہے یا آپ پوچھتے ہیں کہ کون ہے, کیا خیال ہے؟ پوچھتے کہ کون ہے کہ نہیں؟ کیوں پوچھتے؟ مسلمان کافی نہیں ہے کیا؟ وہ یار مسلمان تو ہے, وہ یار شیعہ تو نہیں ہے, شیعہ اچھا شیعہ نہیں ہے, بریلوی تو نہیں ہے, وہ ایسے دیوبندی تو نہیں ہے, لمبی بات کی ضرورت, کہہ دو یار سلفی ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. تو یہ نام جو ہے اور یہ تسمیہ جو ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور یہ حق ہے. اب ایک مسئلہ آتا ہے اختلاف کا, اور انشاءاللہ میں اگلے درس میں بعض غلط فہموں کا ازالہ کروں گا. میں چار بڑے غلط فہمی, نمبر ایک صحابہ کرام اور سلف میں بھی اختلاف تھا تو کس کی مانے کس کی چھوڑیں, نمبر دو اختلاف رحمت کے متعلق جو احادیث ہیں اس کے بارے میں, نمبر تین تم لوگوں کو تو یہ کہتے ہو کہ گروہ بندی کرتے ہو جو جائز نہیں ہے, تم حزبی ہو, گروہ تو میں اپنے بھی بنایا ہوا ہے, سلفی گروہ تم لوگوں نے بنایا تو فرق کیا ہے, اور نمبر چار کہ اس کو جواب میں دے چکا ہوں کہ تم اللہ فرماتے کہ تم مسلمان ہو, تم کہ تو ہم وہابی ہم سلفی ہیں ہم الحدیث ہیں, تو یہ نام کہاں سے آیا ہے؟ چوتھے کا جواب میں دے چکا ہوں, باقی کتنی غلط فہمیں جو ہیں عشاء کے درس میں بیان کروں گا میں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.